Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز کچھ عرصے سے میں نے پارے عام کی مختلف صورتوں کا بیان شروع کر رکھا ہے اور اس سے پہلے سورہ بینہ اور اس کے بعد پھر سورہ قدر کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہے. اب جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں. اس سورت کو سورہ علق بھی کہتے ہیں اور سورہ اقرا بھی کہتے ہیں, اور اس کی جو پانچ آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. یعنی قرآن کریم کے نزول کا آغاز ان پانچ آیتوں سے ہوا, اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا سایہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا, اور آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی, اور اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال آپ کی حیات طیبہ کے اس طرح گزارے کہ پورے مکہ مکرمہ میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. صادق کے معنی ہے سچا, اور امین کے معنی ہے امانت دار. یعنی آپ اپنی سچائی اور امانت داری میں پوری بستی میں مشہور و معروف تھے. لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ کے پاس لایا کرتے تھے, لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تصفیہ فرماتے تھے. اس وقت عرب کی حالت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین رفتہ رفتہ مختلف تحریفات کا شکار ہو کر تقریباً مٹ چکا تھا، اور عرب کے لوگ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق کائنات ماننے کے باوجود انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیے ہیں، اور کوئی رزق دیتا ہے دیوتا، کوئی اولاد دیتا ہے، اور کوئی دوسری مشکلات میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ ان مختلف دیوتاؤں کے لیے انہوں نے بت بنا رکھے تھے، چھوٹے بڑے ہزاروں بت موجود تھے، اور خود بیت اللہ شریف کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا تھا 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو خوش کریں گے عبادت کے ذریعے تو یہ ہمیں رزق دیں گے، ہمیں روزگار فراہم کریں گے، ہمیں اولاد دیں گے، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کریں گے، مشکل کشا ہوں گے، حاجت روا ہوں گے۔ ان عقیدوں کے ساتھ وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، لیکن آپ اپنے قوم کے ان عقیدوں سے بیزار تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور یہ پتھر کے بت جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اور ان کو اپنا دیوتا قرار دے دیا، ان کو اپنا مشکل کشار حاجت روا قرار دے دیا، یہ محض گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور عقل میں بھی آنے والی نہیں ہے کہ پتھر کا بت انسان خود اپنے ہاتھ سے بنائے اور کہے کہ یہ میری مشکل دور کرتا ہے اور میری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے ان تمام کاموں سے بیزار تھے۔ ساری قوم اس میں لگی ہوئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجتناب فرماتے تھے۔ اور جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس کے بعد حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی ان بت پرستیوں سے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے یہ سوچا کہ میں کسی خلوت میں جا کر اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت طویل حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اور اس میں انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ پر نبوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ شروع میں تقریباً 6 مہینے ایسے گزرے کہ اس میں آپ کو سچے خواب آتے تھے، اور جو کچھ خواب میں آپ دیکھتے تو وہ بعد میں بالکل واضح طور پر جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے اس طرح نظر آ جایا کرتا تھا کہ جو خواب میں دیکھا ہے وہی واقعہ پیش آ گیا۔ 6 مہینے اس طرح گزرے کہ سچے خواب آتے رہے۔ اسی دوران نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی سے ایک خاص انس پیدا ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں حبب الیہ الخلا، یعنی خلوت گزینی اور خلوت میں رہنا، تنہائی میں رہنا، لوگوں سے الگ رہنا، یہ آپ کو پسند آنے لگا۔ چنانچہ اس غرض کے لیے آپ مکہ مکرمہ بستی کے سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جو آج بھی موجود ہے، جبل النور کے نام سے، اس کے اوپر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک غار تھا جو غار حرا کہلاتا تھا۔ آج بھی اسلام سے موسوم ہے. وہاں آپ تشریف لے جایا کرتے اور وہاں پر تنہا عبادت فرماتے تھے اور بعض اوقات کئی کئی دن رہتے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت نبوت کا آغاز ہوا تو آپ ایک مہینہ تقریباً وہاں غار حرا میں مقیم رہے. کچھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کس طرح کی کرتے تھے اس کی کوئی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے. اس وقت تک نماز کا یہ خاص طریقہ جو بعد میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا معراج کے موقع پر وہ بظاہر موجود نہیں تھا. لیکن کس طرح کی عبادت کرتے تھے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے عبادت کے جو طریقے چلے آتے تھے اس کے مطابق کرتے ہوں گے, یا صرف اتنا ہی کہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ جل جلالہ کی قدرت, اس کی حکمت بالغہ, اس کے اوپر غور و فکر, اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی بندگی کا دل میں تصور, یہ بھی ایک عبادت تھی. بہرحال جس طرح بھی عبادت کرتے ہوں آپ وہاں پر عبادت فرمایا کرتے تھے. اور یہ آخری بار رمضان کا مہینہ تھا اور تقریباً پورا رمضان آپ نے غار حرا کے اندر گزارا. اور جب توشہ کچھ ختم ہو جاتا تو بعض اوقات آپ خود نیچے اتر کر تو اپنا توشہ لے آتے, کھانے پینے کا سامان لے آتے. بعض اوقات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اہلیہ مطہرہ وہ سامان لے آیا کرتی تھی. اس طرح ایک مہینہ تقریباً وہاں قیام رہا. اسی قیام کے دوران ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے, وہ آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اقرا, پڑھو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا تھا, یعنی آپ لکھتے بھی نہیں تھے پڑھتے بھی نہیں تھے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درحقیقت آپ کی نبوت اور رسالت کو لوگوں کے سامنے واضح ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا تھا کہ دیکھو یہ ایسے صاحب ہیں کہ جنہوں نے نہ لکھنا سیکھا ہے نہ پڑھنا سیکھا ہے, لیکن یہ ایسے علوم کی باتیں ان کے زبان سے جاری ہو رہی ہیں کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ, بڑے بڑے پڑھے لکھے, بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ امی و نقطہ دان عالم, کہ تھے تو امی لیکن سارے عالم کے علوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے. تو یہ معجزہ دکھانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اس لیے آپ کو امی رکھا گیا تھا. تو جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اقرا, پڑھو, تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب آپ نے یہ عذر پیش کیا کہ میں کیسے پڑھوں, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے, چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے تو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح بھینچا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی, سخت تکلیف ہونے لگی, اتنے زور سے بھینچا. اور پھر چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرا, پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ بھینچا اور زور سے بھینچا, پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا، تیسری بار کہا کہ اقرا، تو اس وقت جب آپ نے تیسری بار معنی بقارئ فرمایا تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھو، اور پھر یہ پانچ آیتیں تلاوت کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پانچ آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پڑھی اور پھر چلے گئے۔ اس کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے اور مجھے نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام دنیا بھر تک پہنچاؤں اور اپنی قوم کو اس بت پرستی سے نجات دلا کر راہ راست پر لاؤں۔ اس ذمہ داری کا اتنا بوجھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، آپ ذرا تصور کیجئے کہ پورا عرب بت پرستی سے بھرا ہوا ہے، کوئی شخص شرک کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، اور لوگ اتنے ضدی ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں آ جائے اس کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جائیں تو نسلوں تک چلتی ہیں، لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے تو چالیس چالیس سال تک لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ ایسے ماحول میں تنے تنہا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ سونپا جا رہا ہے کہ آپ اس قوم کی اصلاح کیجئے، تو اس کی ذمہ داری اور یہ بوجھ، رسالت کا بوجھ آپ کے اوپر اتنا سخت ہوا کہ اس کی وجہ سے آپ کو جاڑا چڑھ گیا، بخار آ گیا، اور اسی جاڑے بخار کی حالت میں آپ نیچے اتر کر حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کمبل اڑھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بننے کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور عجیب انداز سے تسلی دی۔ تسلی یہ دی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام نامراد نہیں فرمائیں گے، کیوں؟ انک تحمل الکل و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق، کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ محتاجوں کی آپ مدد کرتے ہیں، معذوروں کے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، اور لوگوں کو اگر مصیبتیں پیش آتی ہیں تو اس مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس واسطے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نامراد نہیں فرمائیں گے، محروم نہیں فرمائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ایسے عظیم اولوالعزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کے بوجھ سے جاڑا چڑھا ہوا ہے اور وہ گھبرا رہے ہیں کہ میں ذمہ داری کو کس طرح نبھاؤں گا اور کس طرح اس کو ادا کروں گا، اس وقت میں جو الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے ہیں، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالے گئے ہیں کہ ان الفاظ سے تم اگر تسلی دو گی تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قرار آئے گا، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں کہ آپ سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی امداد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں فرمائے گا۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا، وہ بت پرستی کو چھوڑ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار کر لیا تھا، کیونکہ وہ بھی بت پرستی سے بیزار تھے اور بتوں کی عبادت کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وقت جو آخری نبی کا پیغام تھا، اس وقت تک کے لحاظ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، تو انہوں نے انجیل کی تعلیم حاصل کر لی تھی اور انجیل کو وہ پڑھا بھی کرتے تھے اور انجیل کا ترجمہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خیال آیا کہ یہ اہل عرب جو بت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ تو نبوت اور رسالت کے سلسلے سے بالکل ناواقف ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، لہذا ورقہ بن نوفل کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے قائل ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر نازل شدہ کتاب کی انجیل پڑھتے ہیں، لہذا ان سے کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھیج گئیں، لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ فرشتہ جو آپ کو دکھائی دیا اور جس نے آ کر آپ سے اقرا کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا ہے، آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، اور مجھے اس بات کی حسرت ہو رہی ہے کہ میں بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اگر میں جوان ہوتا تو اس وقت آپ کی مدد کرتا، آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کی بستی سے نکال دے گی۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجی یا ہوں، کیا یہ لوگ مجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ شروع سے سلسلہ چلا آتا ہے کہ جب کوئی پیغمبر آتا ہے اور قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور اس گمراہی سے وہ پیغمبر ان کو نکالنے کے لیے ان کو برحق عقیدوں کی طرف بلاتا ہے تو قوم کے لوگ ان کو ستاتے ہیں، لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ستائیں گے، اور کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا تو بڑی قوت کے ساتھ آپ کی مدد کرتا، لیکن میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں اور شاید وہ زمانہ نہ پا سکوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ورقہ بن نوفل اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد تقریباً 2.5 سال تک وہی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع رہا، اور پھر 2.5 سال کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں اور پھر سلسلہ جاری ہو گیا، اور پھر 23 سال میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا. تو یہ پانچ آیتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی, یہ وہ پانچ آیتیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا, قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا, جن کے ذریعے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا. یہ وہ عظیم آیتیں ہیں. تو اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی عطا فرمائی تو ان آیات کی تشریح اور تفسیر اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.